حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے آج کے نوجوان سن لے میری فغاں.
سوئے دشت و دمن تار کے سائباں, سوئے دشت و دمن تار کے سائباں, تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں, کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں, تو جدھر ہے جہاں تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, 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 بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے, مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے, اور داڑھی کو بالکل مڈائے ہوئے, اور داڑھی کو بالکل مڈائے ہوئے, کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان نشاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون, تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون, تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں, تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسماں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش, پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش, پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش, تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں.
پڑھا گیا تین گیسی کے لوگ حاضر یونیورسٹی میں لوگ ان کو شائع کر کے اور اس کو تقسیم کرائیے, ان سے پیسے مت لیجیے گا. سن لے میری فگاہ، آج کے نوجوان سن لے میری فگاہ. آج کی قدر نہیں ہے، عین جوانی کے وقت، نوجوانی کے وقت کی ہے. جب یہ حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو اسی وقت کی حضرت نے بہت پسند فرماتے تھے ان کی، وہ بہت پسند فرمائے تھے اس کو بھی. اور یہ کیونکہ خود جوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سے تعلق کی توفیق دی تھی، تقویٰ کی توفیق دی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر بھی ڈالا، اثر کے کلام میں اثر بھی. وہ جوانی فدا کرنے کے اللہ پر، جوانی سے جب داڑھی کے والبین کے لیے آئے تھے اس وقت سے حضرت کے پاس آ رہے، ان کو حضرت والا امردو سے کلام سنتے نہیں تھے، اور نہیں تو مگر ان کی داڑھی نہیں تھی، کوئی کشش نہیں تھی ایسی، تو حضرت باعث میں کوئی کشش ہے نہیں، ایک دفعہ ان سے کلام سن لیا، پڑھ کے سنایا. تو بیٹھی سنایا. تو جب یہ چلے گئے تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے حضرت پارا یہ ویسے تو کوئی نہیں ہے، کوئی کشش میں بھی نہیں ہے، مگر آپ نے پڑھوایا تو لوگ جو یہ تو دیکھیں گے نہیں کہ یہ اس میں کشش ہے یا نہیں ہے، سمجھیں کہ حضرت نے بھی امرت سے کلام پڑھوایا تھا، وہ بھی پڑھوانا شروع کر دیں گے. حضرت نے کہا ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں پڑھوائیں گے. اس کے بعد پھر وہ طائف صاحب سے کہا کہ ہوا کہ میر صاحب نے پیر صاحب پہ کیس کر دیا. ایسے حضرت کی بھی عجیب شان تھی. یہ حضرت والا کی ملفوظات ہیں، خزائن شریعت و طریقت، جو جن سے روزانہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یہ تقسیم بھی تو ہوتی ہے نا، ہے کچھ اسٹاک میں ہے یہ والی خزائن شریعت و طریقت؟ ہاں یہ تقسیم بھی ہوتی ہے، جس کو چاہیں وہ عرفا سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. اچھا، خزائن معرفت و محبت، خزائن شریعت و طریقت، معارف ربانی اور دنیا کی حقیقت. جن صاحب کو ضرورت ہو وہ فرس السالکین سے فیروز صاحب کے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 1419 ہجری مطابق 9 مارچ 1999 عیسوی بروز بنگل، 6:40 بوقت سیر، صبح پارک سندھ بلوچ سوسائٹی، گلستان جوہر، کراچی. حضرت کی بیماری سے 1 سال پہلے کا ہے، 1 سال کچھ مہینے پہلے، 2000 میں حضرت والا بیمار ہو گئے. حدیث الخلق عیال اللہ کی ایک جدید اور نادر تشریح، ارشاد فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله ومن أحسن إلى عياله. مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، سب سے محبوب وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کسی کو بری نظر سے دیکھنا یا دل میں اس کے لیے برے خیال لانا، بتائیے کیا یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے؟ اگر کسی کے اہل عیال کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو کیا اس کو اچھا لگتا ہے؟ یا اگر اس کا بس چلے تو اس کو کچا چبا جائے گا. میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص میری بیٹی کو جو برقعے میں تھی بار بار دیکھ رہا تھا, تو میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو گولی مار دوں. اس لیے کہتا ہوں کہ جو کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے, بری نظر سے دیکھتا ہے, اسی لیے کہتا ہوں کہ جو کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اللہ کا غضب اس سے زیادہ کسی فعل پر نازل نہیں ہوتا. جب ایک باپ اپنی اولاد کو بری نظر سے دیکھنے والے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا, تو اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے, اور وہ ایسے شخص کو اپنا دوست کیسے بنائیں گے. چنانچہ جس لمحہ, جس سیکنڈ, جس ساعت میں بد نظری ہوتی ہے, اس لمحہ اور اسی سیکنڈ میں دل معذب ہو جاتا ہے. بد نظری کا نقطہ آغاز اللہ تعالی کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے, کیونکہ جیسے ہی نظر ناپاک ہوتی ہے ویسے ہی دل پلید ہو جاتا ہے اور مقام لید پر پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو اللہ کے قرب کی عید کیسے ملے گی, مل سکتی ہے؟ اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو ساری زندگی معذب رہے گا. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. وہ انتہائی ظالم, گدھا اور بیوقوف ہے جو غیر اللہ کے نمک پر مرتا ہے. وہ عذاب الہی خریدتا ہے. دنیا کی مارکیٹ دو قسم کی ہے. اسی دنیا کی مارکیٹ میں لوگ مولا کو یاد کر کے اشکبار آنکھوں سے گناہوں سے توبہ کر کے ولی اللہ بن رہے ہیں اور جنت خرید رہے ہیں, اور اسی دنیا میں بعض لوگ غیر اللہ پر مر کر دوزخ خرید رہے ہیں. یہ دنیا ولی اللہ بننے کی مارکیٹ بھی ہے اور دوزخی زندگی خریدنے کی مارکیٹ بھی ہے. نوٹ: یہ ملفوظات حضرت والا نے حسب عادت شریفہ بوقت سیر ارشاد فرمائے, اور فرمایا کہ یہ چلتی پھرتی خانقاہ اور چلتا پھرتا مدرسہ ہے یا نہیں. ہمارے سبق کا کوئی وقت مقرر نہیں, کیونکہ میرا سبق تابع ہے مالک کے کرم کا اور اللہ کی رحمت کا. کوئی موسم نہیں ہوتا. دنیاوی بارش کا تو موسم ہے, اللہ کی رحمت کا کوئی موسم نہیں. ان کی رحمت کی بارش ان کے ارادے کے تابع ہے, جب چاہیں برسا دیں. دیکھو یہ حدیث ہے, الخلق یعل اللہ, سبھی جانتے ہیں. اس کی تشریح شاید ہی کسی محدث نے یہ کی ہو جو حضرت والا نے اس بد نظری کے اس کا حضرت والا نے اس کی تشریح فرمائی, اور اس کے معنی اس پہ بھی فٹ ہو گئے. یہی حضرت کی شان ہے, مجددیت ہے, کہ جو معنی چھپے ہوتے ہیں وہ اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ خلق و آل اللہ کی, کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ برائی ہے, بھلائی نہیں ہے. شاید ہی کسی محدث نے اس کو اس طرح تشریح کی ہو. ترجمان درد دل, ارشاد فرمایا کہ یہ زبان ترجمان درد دل ہے. اللہ تعالی نے اپنے کرم سے بفیض دعائے بزرگاں اختر کو درد دل بخشا, پھر درد دل کی ترجمانی کے لیے زبان بخشی, اور زبان کو ترجمان درد دل بنایا. اب ضرورت ہے کان کی, جو اللہ اپنے کرم سے اپنے بندے کو درد دل دے سکتا ہے وہ کان بھی دے سکتا ہے, اور آپ لوگوں کو کان بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے. بس آپ آئے نہیں, لائے گئے ہیں. اور یہی نہیں, سارے عالم میں جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو میرے پاس بھیج دیتا ہے. مولانا رومی نے فرمایا, مر زبان مشتری جز گوش نیست, زبان کا خریدار سوائے کان کے اور کوئی نہیں ہے. زبان کی قسمت سے کان ملتے ہیں, اور کان کی قسمت سے زبان ملتی ہے. ذیقعدہ 1419 ہجری مطابق 9 مارچ 1999 بروز منگل سندھ بلوچ سوسائٹی کے باغ میں, جو ادھر مسجد کے داہنی طرف باغ تھا, وہ حضرت والے کو انہوں نے دے دیا تھا. تو یعنی پہلے تو وہاں پارک وغیرہ بنانے کا ارادہ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں عورتیں بھی آئیں گی جس کو آپ, تو مسجد کے لیے انہوں نے دے دیا تھا. تو اب بھی انتظام اس کا حضرت والے کے ساتھ, حضرت والا نے وہاں باغ بنوا دیا تھا. ایک حوض بھی تھی جس میں مچھلیاں بھی ڈلوانی تھی, اور پیڑ بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے, حضرت وہاں ٹہلتے تھے, صبح کو جا کے سیر کرتے. تو سندھ بلوچ سوسائٹی کے باغ میں بوقت سیر بعد نماز فجر پونے 7 بجے صبح. اہل محبت کی قیمت. ارشاد فرمایا کہ ہجرت کو فرض فرما کر اللہ تعالی نے اپنے عاشقوں کی قیمت بیان کر دی کہ کفار مکہ ہم سے دور ہیں کیونکہ ہمارے نبی کے ناقدرے ہیں. یہاں کعبہ تو قریب ہے, یہاں کعبہ تو قریب ہے, مگر میرا نبی میرے عاشقوں کے پاس نہیں ہے, اور کعبے سے زیادہ قیمتی عاشقین ہیں. ان کی صحبت کی برکت ہی سے دنیا پر کعبے کی عظمت واضح ہوگی, ورنہ جب گھر والے ہی سے دوستی نہیں ہے تو گھر میں کیا مزہ آئے گا. لہذا اے صحابہ, میرے نبی کے ساتھ تم سب میرے عاشقوں کے پاس جاؤ. کعبہ چھوٹتا ہے تو چھوٹنے دو, میرا گھر چھوٹتا ہے تو گھبراؤ مت, کیونکہ گھر والا تمہارے ساتھ ہے. کعبہ تو چھوٹ جائے گا لیکن کعبے والا تمہیں مل جائے گا, ورنہ میری نافرمانی سے کعبہ میں رہتے ہوئے تم مجھ سے دور رہو گے, گھر میں رہ کر گھر والے سے دور رہو گے. لہذا میرا گھر چھوٹنے کی فکر نہ کرو, میری خوشی تمہارے لیے ہزاروں کعبے سے بہتر ہے. اپنے عاشقوں کی خاطر میں اپنے نبی سے اپنا گھر چھڑا رہا ہوں, اس لیے میرے عاشقوں کی قیمت پہچانو. حضرت والا دامت برکاتہم و طالت حیاتہم کی زندگی کا ایک ورق. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات شیخ کی خدمت میں رہتا تھا, میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. 3 دفعہ دوا خانہ کھولا اور 3 دفعہ بغیر قیمت نیلام کر کے شیخ کے پاس آ گیا. میرے بعض بزرگوں نے کہا کہ شیخ کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا, تمہارے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے. وہ چاہتے تھے کہ میں شیخ کو چھوڑ کر دوا خانہ کھول کر حکیمی کروں. ان کی بھی محبت تھی, ان کے فلوس میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن میں نے سوچا کہ میں ساری زندگی شیخ کے ساتھ رہا, اب آخر عمر میں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور دوا خانہ کھولوں تو حضرت کیا سوچیں گے کہ زندگی بھر ساتھ رہا, اب جب میرا یہاں کوئی نہیں ہے اور میں صاحب فراش ہوں, بچے ہندوستان میں ہیں, ایسے وقت میں یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا, بے وفا نکلا. میں نے کہا کہ جو میرا حال ہو سو ہو, لیکن بے وفائی کا داغ میں اپنے سر نہیں لے سکتا. بے وفائی سے مجھے انتہائی بغض ہے, اور پھر ایک اللہ والے کے ساتھ بے وفائی, اور وہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ بے وفائی. اللہ کی توفیق سے جب سے شیخ کا دامن پکڑا, از اول تا آخر شیخ کا ساتھ نہیں چھوڑا. 16 سال تک دن رات شیخ کی خدمت میں رہا, اور شیخ کی روح میرے سامنے پرواز ہوئی. میں مجبور محبت تھا, شیخ کی جدائی پر قادر ہی نہیں تھا, حالانکہ شیطان نے میرے دل میں بھی وسوسہ ڈالا کہ واقعی بات ہے, حضرت کے انتقال کے بعد تم کہاں جاؤ گے. تو میں نے شیطان کو جواب دیا کہ شیخ کا انتقال ہو جائے گا, لیکن جس مولا کے لیے میں اپنے شیخ پر مر رہا ہوں وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا, وہ مجھے سنبھال لے گا. پھر شیطان نے کہا کہ مگر دنیا تو دار الاسباب ہے, جب تمہارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے. میں نے کہا کچھ نہیں تو چنے تو مل ہی جائیں گے، وہی بھنوا کر چبا لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کپڑے کہاں سے لاؤ گے، کیا کہ ننگے پاؤں پھرو گے اور جوتے تک تمہارے پاؤں میں نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا ناف سے گھٹنے تک سطر ہے، ایک تہبند باندھ لوں گا، سطر چھپ جائے گی اور نماز بھی ہو جائے گی، اور جوتے نہ ملے تو کھڑاؤں یعنی لکڑی کے چپل پہن لوں گا، اور کھڑاؤں بھی نہ ملی تو ننگے پیر پھروں گا۔ جو میرے ہمدرد تھے وہ تو ہمدردی میں یہ مشورہ دیتے تھے، لیکن جو حاسدین تھے وہ پوری زندگی تانا دیتے رہے کہ شیخ کے ساتھ مالٹا چوستا ہے اور مرغی کھاتا ہے، شیخ کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آج ان حاسدوں نے حشر دیکھ لیا کہ شیخ کے بعد بھی میں مالٹا چوس رہا ہوں اور مرغی کھا ہی نہیں رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دسترخوان پر برکت نازل فرمائی ہے کہ دوسروں کو مرغی کھلانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی خدمت کو رائے گا نہیں فرماتے، ہماری ساری عبادات میں اعتراض لگ سکتا ہے لیکن اللہ والوں کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی کوئی اعتراض نہیں لگتا۔ جیسے کسی فیکٹری کا مالک ایک ہی پیارا بیٹا ہو اور کوئی شخص اس بیٹے کی خدمت کر رہا ہے تو سب کے کاموں میں وہ مالک اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو اور وہ کیوں کرتے ہو، لیکن اس کے پیارے بیٹے کی جو خدمت کر رہا ہے اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اللہ والوں کی خدمت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی اولاد کے ساتھ محبت اور خدمت کر رہا ہو۔ ساری مخلوق اللہ کی اہل و عیال ہے اور مخلوق میں جو خاص بندے ہیں وہ اللہ کے اہل و عیال کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، لہذا ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نو ذوالحجہ 1419 ہجری مطابق 28 مارچ 1999 بروز اتوار 10 بجے صبح حجرہ حضرت والا دامت برکاتہ ہوں، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، سندھ بلوچ سوسائٹی، گلستان جوہر، کراچی۔ یہاں یہ ارشاد ہوا، انبیاء علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کی انوکھی دلیل۔ آج صبح ناشتے کے بعد حضرت والا نے سب لوگوں کو جو صبح کی سیر کے لیے حضرت والا کے ساتھ آئے تھے اپنے حجرے میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا کہ آج کچھ لوگ عرفے کا روزہ رکھنے والے تھے، اس لیے مجھے آپ لوگوں کو وہ حدیث سنانی ہے کہ اگر کھانے کے وقت کوئی روزہ دار سامنے بیٹھا ہو تو کیا دعا پڑھنا سنت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ انی صائم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کبھی ان کو کھانے کے لیے نہ بلاتے۔ بلانا ذلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے روزے کا علم نہ ہونے کی، اور یہی دلیل ہے نبی کے عالم الغیب نہ ہونے کی۔ اس حدیث سے انبیاء کے علم غیب کی نفی کا ثبوت شاید ہی کسی محدث نے بیان کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس علم میں خاص فرمایا، بتائیے علم عظیم عطا ہوا ہے یا نہیں؟ جو محدثین کرام یہاں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث سے علم غیب کی نفی آپ نے کسی سے سنی تھی یا کسی کتاب میں دیکھی تھی یا جن استادوں سے آپ نے پڑھا ہے ان سے کبھی سنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج سارے عالم کے بڑے بڑے علماء اس فقیر کی باتوں پر وجد کرتے ہیں اور اس فقیر کی باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ اس علم عظیم سے آج دل مست ہو رہا ہے. بتائیے انبیاء کو علم غیب نہ ہونے کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اور حضور نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے, یعنی بلقیس کی حکومت کی میں خبر لایا ہوں اور اس خبر سے آپ بے خبر ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم غیب کی حدود نفی کر رہا ہے. یہ حدود تو بہت پرانا وہابی نکلا. کیا کہیں لوگ قرآن شریف نہیں دیکھتے. جگہ جگہ انبیاء کے علم غیب کی نفی ہے. ولو كنت عالم الغیب لستكثرت من الخیر, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں علم غیب جانتا تو اپنے لیے تمام خیر جمع کر لیتا. میں کہتا ہوں کہ نبی کو اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ میں اور پیغمبر میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کو اللہ کے برابر کرنا یہ حماقت واضح ظاہرہ کشمسل باغرہ ہے. یعنی اللہ کو نبی کے برابر کرنا کھلی ہوئی حماقت ہے, جیسے سورج چمکتا ہوا سورج جیسے ہوتا ہے, اسی طرح نبی کو اللہ کے برابر کرنا کھلی ہوئی حماقت ہے. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ تو سجدہ کرنے کی حالت میں آپ ساجد ہوئے یا نہیں؟ اور اللہ تعالی مسجود ہوئے تو ساجد اور مسجود کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا سر سجدے میں اللہ کی عظمتوں کے قدموں میں پڑا ہو تو اس ساجد اور مسجود کو بعض احمق برابر کرنا چاہتے ہیں, اور اس عقیدے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. پیغمبر کو اللہ کے برابر کرنا خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے. نبی نبی ہے, اللہ اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ تعالی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے. نہ کوئی نبی آپ کے برابر ہے, نہ کوئی فرشتہ آپ کے برابر ہے, نہ عرش و کرسی آپ کے برابر ہیں. اللہ کے بعد ساری کائنات میں آپ ہی بڑے ہیں. لیکن نبی کو اللہ کے برابر کرنا غلو فی الدین اور تجاوز عن الحدود ہے, یعنی حدوں سے گزر جانا ہے, اور دین میں غلو ہے, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے. تو جب حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں تو آپ نے فرمایا ناکل و رزقنا وفضل رزق بلال رزق بلال فی الجنہ, یعنی ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے. یہاں آپ نے حضرت بلال کا نام لیا تاکہ ان کو مزہ آ جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر میرا نام آیا, ورنہ آپ ضمیر ہی پر اکتفا فرما سکتے تھے کہ فضل رزق کا فی الجنہ, یعنی تمہارا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے. لیکن حضرت بلال کی طیب خاطر اور خوشی کے لیے آپ نے ان کا نام لیا, اور اس جملے میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی مل گئی. معلوم ہوا کہ اگر کھانے کے وقت کوئی روزے دار سامنے بیٹھا ہو تو اس وقت یہ جملے کہنا سنت سید الانبیاء ہے کہ میں اپنا رزق کھا رہا ہوں اور تمہارا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے, اور یہ قسم کی دعا ہے کہ تمہارا رزق اللہ جنت میں جمع کر دے, یعنی جنتی بنا دے. یہ جنتی ہونے کی دعا ہے, اور اس سنت کا علم کم لوگوں کو ہے. ذوق عاشقانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. 22 ذی الحجہ 22 ذوالحجہ 1419 ہجری مطابق 10 اپریل 1999 بروز ہفتہ بعد فجر 6:30 صبح بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2. ارشاد فرمایا اگر دوا میں تقویٰ کی نعمت حاصل نہیں ہے تو حسن تقریر اور حسن تحریر اور مخلوق کی تعریف سے دھوکہ نہ کھاؤ. کسی کی تعریف سے کیوں مست ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گزرتا ہو. اسی غم میں جیو اور اسی غم میں مرو کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا یا نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں. یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک نبوی کے ذوق عاشقانہ کی غماز ہے. اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں تو اس بیٹے کو جو اپنے ماں باپ کا عاشق ہے کس قدر غم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف و غم ہونا ذوق عاشقانہ نبوت ہے. پھر سے پڑھتا ہوں، اگر دوا میں تقویٰ کی نعمت حاصل نہیں ہے تو حسن تقریر اور حسن تحریر اور مخلوق کی تعریف سے دھوکہ نہ کھاؤ. کسی کی تعریف سے کیوں مست ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گزرتا ہو. اسی غم میں جیو اور اسی غم میں مرو کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا یا نہیں. پھر سے پڑھتا ہوں، غور سے سن لیجئے. حضرت والا کا ارشاد ہے، اگر دوا میں تقویٰ کی نعمت حاصل نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے کبھی گناہ کر لیا، کبھی متقی ہو گئے، کبھی توبہ کر لی پھر توبہ توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، تو دوامن متقی نہیں رہتا کوئی شخص اور توبہ بھی نہیں کرتا. تو اگر دوا میں تقویٰ کی نعمت حاصل نہیں ہے تو حسن تقریر اور حسن تحریر اور مخلوق کی تعریف سے دھوکہ نہ کھاؤ. کسی کی تعریف سے کیوں مست ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گزرتا ہو. اسی غم میں جیو اور اسی غم میں مرو کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا یا نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک نبوی کے ذوق عاشقانہ کی غماز ہے. اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں تو اس بیٹے کو جو اپنے ماں باپ کا عاشق ہے کس قدر غم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہونا ذوق عاشقانہ نبوت ہے. یہ دعا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے خوف کو ظاہر کرتی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالی کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممتنع اور محال ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا رب لا تخزنی یوم یبعثون کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ فیہ خوف الانبیاء مع عصمتہم و امتناع الکفر علیہم فکیف یصح لغیرہم ان یغتر بصلاحہ. اس دعا میں انبیاء علیہ السلام کے خوف کا ظہور ہے، باوجود اس کے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کفر ان پر محال ہے، پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جن پر حق تعالیٰ کی جلالت اور عظمت شان منکشف ہو گئی. ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتی ہیں. بس غیر نبی کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ اپنی صالحیت کے دھوکے میں مبتلا ہو. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی کہ حق تعالیٰ کی عظمت شان کو پہچانو اور قیامت کے دن اللہ کے چہرہ پھیر لینے یعنی ناراضگی حق سے پناہ مانگو. لفظ مبشر کا نزول. ارشاد فرمایا یہ آیت انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا پر زندگی میں پہلی بار ذہن منتقل ہوا کہ بشارت دینے کے لیے لفظ مبشر آیا. بشیرہ بھی نازل ہوا ہے, مبشر آیا ہے, بشیرہ بھی نازل ہوا ہے, مگر مبشر میں رحمت کا ظہور زیادہ ہے. اور قرآن پاک میں اگر ایک جگہ بھی کوئی لفظ مستزاد ہے اور دوسری جگہ اس کا متبادل لفظ آئے جو مستزاد نہ ہو تو اس کے معانی مستزاد سے مقید ہو جائیں گے. اس لیے جہاں بشیر نازل ہوا ہے وہ معنی میں مبشر کے ہوگا. قاعدہ ہے ان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب بنا میں حروف زیادہ ہو گئے تو معانی کی کثرت ثابت ہو جاتی ہے. مبشر کے الفاظ کی بنا میں تعدد فرما کر حق تعالی نے رحمت کے ظہور میں تعدد فرمایا کہ ہماری تبشیر انذار سے زیادہ ہے. یعنی بشیر میں تین بادشاہ یا را بشیر اور یہ مبشر میم با اور دو شین را ایک لفظ بڑھ گیا, ہاں پانچ لفظ ہو گئے. تو جب نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کثرت المبانی یعنی اس کی جو بنیاد میں کثرت ہو جائے تو اس کے معنی میں بھی کثرت ہو جاتی ہے. تو اس لیے مبشر کا لفظ نازل فرمایا جو جس میں رحمت کا ظہور زیادہ ہے. تو ہر جگہ جہاں بھی قرآن پاک میں بشیر آیا ہے وہ معنی میں مبشر کے ہوگا, مبشر کے لیے جائے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دور میں تعدد فرمایا کہ ہماری خوشخبری جو ہے بشارت جو ہے وہ ڈرانے سے انذار سے زیادہ ہے. ہمارے خوف سے خوف دلانے سے زیادہ ہماری بشارت ہے. اسی لیے مبشر نازل ہوا ہے, کہیں منذرہ نازل نہیں ہوا, جو دلیل ہے کہ ہماری رحمت زیادہ ہے ڈرانے سے. اس کی معید یہ حدیث قدسی بھی ہے سبقت رحمتی غضبی, صحیح البخاری کتاب التوحید صفحہ 1127. یعنی اس کا معنی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. تو لفظ مبشرہ بتاتا ہے کہ ہماری رحمت کی خوشخبری کو انذار پر یعنی خوف دلانے پر غالب رکھو. اس لیے مبلغ دین کو چاہیے کہ رحمت کی خوشخبری کو زیادہ بیان کرے بنسبت ڈرانے کے, ورنہ بعض لوگ زیادہ ڈرانے سے اعتدال سے نکل گئے اور ذہنی مریض ہو گئے. اسی لیے حضرت والا کا پوری زندگی کہیں کہیں تھوڑا بہت کہہ دیا ہو کبھی خوف کی بات, ورنہ رحمت ہی رحمت محبت ہی محبت کے بیان کہ مایوس سے مایوس جو ہے وہ بھی ان کو بھی امید ہو جاتی تھی, وہ بھی اس خوف سے نکل جاتے تھے, ہزاروں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی. ظاہر و باطن کو وفاداری کی تعلیم. ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور میں تعلیم ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر آنکھوں سے ہماری نافرمانی نہ کرو اور دل میں گناہوں کے خیال پکا کر حرام لذت نہ حاصل کرو. اس میں سبق ہے کہ ہماری وفاداری اور فرما برداری کے تم پر آثار رہیں, تمہارا ظاہر بھی ہمارا وفادار ہو اور تمہارا باطن بھی ہمارا وفادار ہو. ایک آدمی آپ کا معتقد بنا ہوا بیٹھا ہے، آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، سر میں تیل مالش کر رہا ہے اور دل میں آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، تو آپ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جس کا باطن آپ کا یار اور ہمنوا نہ ہو. لہذا ہماری فطرت کے مطابق اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالی کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ان کا وفادار نہ ہو. مثلا نگاہ چشمی، یعنی اس نگاہ کو تو ہم نافرمانی سے بچا لیں، لیکن نگاہ قلبی یعنی قلب کی نگاہ کو گناہ کے خیالات سے حرام لذت اڑائیں. لہذا ظاہری طور پر بھی عورتوں سے اور امردوں سے بچو اور باطن بھی کو بھی ان کے خیالات سے پاک رکھو. بعض لوگوں کو عورتوں سے شدید مجاہدہ ہوتا ہے، بعض کو امردوں سے شدید مجاہدہ ہوتا ہے، عورتوں سے کم ہوتا ہے اور بعض کو دونوں سے ہوتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں. لہذا ہر قسم کی نافرمانی اور حرام لذت کشی سے ظاہر کو بھی بچاؤ اور باطن کو بھی بچاؤ. ظاہر و باطن دونوں کو اللہ کا فرمانبردار رکھنے کی اس آیت میں تعلیم ہے. سبحان اللہ. 27 ذوالحجہ 1419 ہجری مطابق 15 اپریل 1999 بروز جمعرات، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، سندھ بلوچ سوسائٹی، گلستان جوہر. حضرت جب یہ خانقاہ بن گئی تھی یہاں کی، حضرت اکبر متذلہم و دامت برکاتہم صبح کی چہل قدمی کے بعد خانقاہ تشریف لائے اور نماز اشراق ادا فرمائی. حضرت والا نے عربی جبہ زیب تن کیا فرمایا ہوا تھا، جس سے حضرت والا کی وجاہت و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. نماز کے بعد مندرجہ ذیل ملفوظ ارشاد فرمایا، ایک علم عظیم ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نیت باندھی تو میرے قلب میں اللہ تعالی نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی بنیاد نطفہ ذلیل مائے دافق اور مائے مہین سے ہے، یعنی ایک ذلیل پانی جس سے غسل واجب ہوتا ہے. دل میں یہ آیا کہ تم ایک ناپاک پانی کے قطرے سے کھچے ہوئے ہو، اپنے باپ کی پشت میں تم ایک ناپاک قطرہ تھے. میں نے اسی نطفہ ناپاک کو جو مردہ منی تھی تمہارا جسم بنا دیا، اور ناپاک اسٹرکچر کو کتنے جمال سے بنایا کہ ہاتھ، پیر، کان، ناک سب تناسب اعضا کے ساتھ بنائے. الباری کے معنی ہے الذی یخلق بتناسب الاعضا، جو اعضا کو تناسب سے پیدا کرے، جیسے ناک کے دونوں سوراخ برابر ہیں، ورنہ اگر تناسب کے ساتھ نہ پیدا فرماتے کہ ایک سوراخ چھوٹا سا اور دوسرا 3 فٹ چوڑا ہوتا تو کتنا برا لگتا، اور کبوتر اڑتے اڑتے اس میں پھنس جاتا، اور پھر اسٹرکچر پر کیا عمدہ فنیشنگ کی کہ ہمارے گوشت، خون اور ہڈیوں پر کیا عمدہ جلد لگا دی اور تمام عیب کو چھپا دیا، اور پھر حواس سے خمسہ، ناطقہ، باصرہ، سامعہ، شامہ اور لامسہ عطا فرمائے، یعنی بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت اور چھونے کی قوت عطا فرمائی کہ وہ ناپاک نطفہ آج بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سونگ رہا ہے، چھو رہا ہے. حواس سے خمسہ کے ساتھ مزید انعام یہ بخشا کہ عقل و فہم عطا فرمایا اور ایمان سے مشرف فرمایا کہ آج تم زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہو. کیا اس نطفہ ناپاک کو یہ کمال عروج نہیں عطا ہوا کہ جو ناپاک ہو وہ اللہ کی پاکی بیان کرے؟ ایک ناپاک کی زبان سے پاکی خالق بیان ہو رہی ہے، ایک ناپاک مادہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا اہل قرار دیا جا رہا ہے. ناپاک نطفے سے سبحان اللہ کا نکلنا یہ اللہ تعالی کا تاج عزت اور فضل عظیم ہے کہ تم ناپاک تھے لیکن اب میری پاکی بیان کرنے کا شرف تم کو عطا ہو رہا ہے. آج اس علم عظیم سے مجھ کو وجد آ گیا کہ جب میں نے نیت باندھی تو میرے دل میں یہ پورا فیچر آ گیا کہ اے نطفہ ناپاک تو اپنے ابتدائی مادہ مائے مہین کو یاد کر کہ تو ایک نطفہ ناپاک تھا. میں نے تجھے قوت بینائی گویائی شنوائی عطا فرمائی کہ جس سے تو دیکھ رہا ہے بول رہا ہے سن رہا ہے اور تیرے اسٹرکچر کو فنیشنگ دے کر اور کرتا پاجامہ اور جبہ پہنا کر اور سجا کر اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور ایک مادہ ناپاک کو اس مقام کا شرف بخشا کہ آج تو میری پاکی بیان کر رہا ہے اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ لباس پہننے کی نیت ہر شخص کی الگ ہوتی ہے. یہی جبہ اگر فخر اور تفاخر کے لیے ہو تو حرام ہے اور یہی شکر نعمت کا سبب ہے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم تو اس قابل نہیں مگر آپ کے کرم نے بخشا ہے تو آپ کی نعمت کو استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیا شان ہے آپ کی کہ آپ نے ایک نطفہ ناپاک کو جبہ پہنا کر سجایا ہوا ہے جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خوب عمدہ کپڑا پہنا کر پیار کر لے تو اللہ تعالی کا پیار اور ان کی شان کرم محسوس کی اختر نے. ورنہ 50 سال پہلے بھی تو میں جبہ پہن سکتا تھا لیکن میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا اور اب جب بالکل بڈھا ہو گیا تو اس عمر میں یہ تقاضا اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے. چار بار استخارہ بھی کیا یعنی 28 رکعت پڑھی کہ اگر آپ کو میرا جبہ پہننا پسند ہے تو مجھ کو توفیق عطا فرمائیے اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو 1 کروڑ جبے آپ پر فدا ہیں. جبہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو آپ کو خوش کرنا ہے. میں اکثر نماز جبہ اتار کر پڑھتا ہوں لیکن آج میں نے کہا کہ اس جبے میں اپنے مولا کو دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس نطفہ ناپاک کو کیسا سجایا ہوا ہے. میں تو خریدتا بھی نہیں ہوں, یہ تو اللہ تعالی ہدیہ بھیج دیتا ہے. ایک جبہ میرے شیخ شاہبرا الخ صاحب کو اور یہ جبہ مجھ کو ہدیہ دینے والا مدینہ منورہ کا ایک عالم ہے جس کی ڈیوٹی روزہ مبارک پر ہوتی ہے. جن بزرگوں نے جبہ پہننے سے احتیاط کی ہے یہ ان کی احتیاط ہے, لیکن ہر زمانہ اور ہر مکان اور ہر شخص کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. شاہ ابرار حق صاحب نے بھی اسی مسجد میں جبہ پہنا اور فرمایا کہ آج میں نے جبہ پہنا ہے اور اختر بھی پہنے گا. ہمیں مخلوق سے کیا غرض, ہمیں تو اللہ کو دکھانا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ نابینا تھے, انہوں نے جمعے کو سرما لگایا. بیوی نے کہا کہ آپ اندھے ہیں, اندھی آنکھ میں سرما اچھا نہیں لگ رہا ہے. فرمایا کہ مجھے تجھ کو دکھلانا نہیں ہے, مسجد جا رہا ہوں, اپنے مولا کو دکھلاؤں گا. بینا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا مگر سرما لگانا تو میرے اختیار میں تھا, میرا اختیار تھا, اس لیے اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں آپ کے نبی کی سنت لے کر آیا ہوں. تربیت اولاد کا پیارا انداز. صاحبزادے حضرت مولانا مدد صاحب دامت برکاتہم کو اس ارشاد کے شروع میں طلب فرمایا لیکن وہ مدرسے کے کسی ضروری کام میں مصروف تھے, اس لیے آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی. مولانا موصوف کے تشریف لانے پر ارشاد فرمایا کہ اول تو میں احتیاط کرتا ہوں لیکن اگر بلایا تو سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچو اور آئندہ کے لیے وعدہ کرو کہ فوراً آؤ گے. اگر کوئی ضروری کام ہے تو کہو ابا بہت ضروری کام ہے, 10 منٹ لگیں گے ورنہ موقع نکل جائے گا. بعض ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ محتمم کو ان کو اسی وقت کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر چند قدم آ کر خود کہہ دے کہ 10 منٹ میں آ رہا ہوں تو تمام لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، نفع متعدی ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو باپ کا کتنا ادب ہے، اس بچے نے خود باپ کا کتنا ادب کیا ہے اس بچے نے کہ خود جا کر اطلاع کی، اور اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں بھی کیا طغیانی آئے گی کہ اس نے اپنے باپ کا کیسا ادب کیا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ارے ابا تو بہت پیارے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے اچھا ہے دیر سے جاؤ، مگر پیار اور کرم کا شکریہ یہ ہے کہ زیادہ اطاعت کرو، کیونکہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ سے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی، ما غرک بربک الکریم، تم کو رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو اس بزرگ اللہ والے نے کہا کہ کرم کا یا ربی، اے رب آپ کے کرم ہی سے تو ہم لوگ آپ سے غافل ہو گئے، ورنہ ہم کو اگر ڈنڈے پڑتے تو پھر پتہ چلتا جیسے کوئی بد نظری کر رہا ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے ایسا جوتا یا تماچا لگاتا کہ چکر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ انتہائی کریم مالک ہیں جس سے ہماری جسارت بڑھ گئی، مگر یہ جسارت محمود نہیں مضموم ہے، ہماری نالائقی سے آپ کے کرم ہماری نالائقی ہے، آپ کے کرم کے ساتھ تو ہمیں آپ پر اور فدا ہونا چاہیے تھا، ایک شفیق باپ ہے تو اس باپ پر اور زیادہ فدا ہونا چاہیے بنسبت ڈنڈے والے باپ کے، ایسے اللہ تعالیٰ پر زیادہ فدا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بدنظری کے وقت نابینا کرنے پر قادر ہے لیکن پھر بھی ہماری بینائی کو سلب نہیں کرتا، تو ایسے مالک پر فدا ہونا چاہیے یا نہیں، کچھ شرافت ہے یا نہیں، یا خباثت اور کمینہ پن کی حد ہے، علم کی نعمت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کمینہ پن سے نہ رہیں، اللہ والے بن کر رہیں، اور خاندانی عزت و شرافت ہمیں مجبور کرتی ہے، جیسے کسی کو نسبت عزت سادات حاصل ہے، کسی کو نسبت بزرگاں حاصل ہے، تو ہمیں اور زیادہ چوکس اور مستعد رہنا چاہیے۔ اس انداز سے طبیعت فرماتے تھے، بہت ہی پیار سے حضرت نے اپنے اولاد کے مدد صاحب کی طبیعت فرمائی، ان کے بیٹوں کی بھی ایسی، اسی لیے مولانا مظہر صاحب بھی اور ان کی سب اولاد بھی حضرت والا سے بھی انتہا محبت کرتے ہیں، پوتے نواز ہے سب، خاموش عبادت۔ گیارہ محرم الحرام 1420 ہجری مطابق 28 اپریل 1999 بروز چہار دوشنبہ بعد نماز فجر بمقام سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر۔ خاموش عبادت۔ آج صبح سیر کے بعد حضرت والا دامت اللہ علی نے مدرسہ جدید سندھ بلوچ سوسائٹی کے میدان میں چٹائی بچھوائی اور وہیں پر استراحت فرمائی، تقریباً ایک گھنٹہ حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ وہیں رہے۔ ایک گھنٹہ بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، نادان آدمی کہے گا کہ ان صوفیوں کا عجب حال ہے، نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ تلاوت، نہ تہجد، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کو خبر نہیں کہ یہ کونو مع صادقین کی عبادت کر رہے ہیں، کونو امر ہے، یہ تعمیل امر کر رہے ہیں، فرشتہ ان کے اعمال نامے میں کونو مع صادقین کا ثواب لکھ رہا ہے، کونو میں کسی عبادت کا حکم نہیں ہے، اس میں خاموش صحبت کی بے زبانی بھی قبول ہے، کیونکہ اس پر کونو مع صادقین صادق ہے، قرآن پاک کے حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ صادقین کے پاس رہ پڑھو، پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا تصوف ہو سکتا ہے۔ اب پڑھتے دی جاتا ہے، اور 20 جماعت الاول 1420 ہجری مطابق 2 ستمبر 1999 بروز جمعرات اختلاف ائمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے. چاروں اماموں جو برحق ہیں اور آپس میں ان کے مسائل میں اختلاف ہے, تو فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے. مصر کے ایک عالم نے متحدہ عرب امارات کے شہر العین کی جامع مسجد میں, یعنی قاسم نے حضرت وہاں بلایا تھا تو حضرت تشریف لے گئے تھے, تو وہاں العین وہ جگہ ہے اس کی جامع مسجد میں مجھ سے کہا کہ ائمہ کا اختلاف امت کے لیے فتنہ ہے, چار اماموں کی کیا ضرورت تھی, حدیث کافی ہے, اگر امام نہ ہوتے تو سب اہل حدیث ہوتے اور کوئی اختلاف نہ ہوتا. اس کا جواب اللہ نے دل کو یہ عطا فرمایا کہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی حفاظت کے ضامن ہیں, کیونکہ تمام سنتیں چاروں اماموں میں تقسیم ہو گئیں. جس امام کو جو روایت صحیح اسناد سے پہنچی اس نے اس کو لے لیا, دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث پہنچی اس نے اس کو بیان کر دیا, اور ہر ایک نے اپنی اپنی روایت کے مطابق مسائل کا استنباط کیا. اب اگر کوئی کہے کہ ایک ہی امام تمام سنتیں کیوں نہیں بیان کرتا, تو جواب یہ ہے کہ جو روایت جس امام کو پہنچی ہے اس پر اس کو فتویٰ دینا ضروری ہے, اور اس کے خلاف کرنا امانت کے خلاف ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہنچی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے, اور دوسرے ائمہ کو دوسری روایت پہنچی انہوں نے دوسری سنت پر عمل کیا. اس طرح چاروں اماموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں تقسیم ہو کر زندہ ہو گئیں. تو ائمہ کا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ میرے نبی کی ہر سنت ہر ادا قیامت تک محفوظ ہو جائے, اور قیامت تک لوگ میرے نبی کی ہر ادائے سنت کی اتباع کرتے رہیں. ورنہ اگر ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا تو بعض سنتیں مسروخ ہو جاتی, لہذا چاروں امام محافظ ادائے سنت پیغمبر ہیں, اور محافظ سنت پیغمبر کو غیر ضروری اور حقیر سمجھنا نادانی ہے. وہ جن صاحب نے بیان کیا تھا وقت غیر مقلد تھے امام صاحب, مگر اس کا پھر کوئی جواب نہیں دے سکے اور بہت ہی حضرت کے معتقد ہو گئے اور بہت دعوت بھی کی حضرت تعالیٰ کی, اور وہاں کے جو اور لوگ تھے امام جو حضرت والا نے روح المعانی اور مرقات کے حوالے دیے, تو انہوں نے بازو نے وہاں قاسم سے کہا کہ ہمیں ان کتابوں کے نام لکھ دیجئے ہم منگوائیں گے. جو حوالے حضرت بیان فرمائے کہ ہم نے ایسی تقریر کبھی نہیں سنی تھی, نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ مشکات کی شرح مرقات بھی ہیں اس کی یہ شروحات ہیں, اور روح المعانی ہر ایک پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. حضرت والا اس میں چھانٹ کی جو حضرت پہ خود تشریف فرماتے تھے اس کی, ہم نے ہماری نظر سے کبھی آنے کا عرب تھے سب لوگ حضرت کی شرح, اور یہ جو جواب دیا تھا حضرت نے یہ عربی میں ہی دیا تھا, یہاں تو اس میں بیان فرمایا وہاں عربی میں جواب دیا تھا, وہ بھی ٹیپ ہے ہمارے پاس. حضرت والا نے وہاں جب انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تقریر کر دیجئے, اکثر عرب تھے وہاں اس مسجد میں, تو مجھے تو عربی میں بولنا ایسی نہیں آتی ہے, آپ میں کسی مترجم کو بلا لیجئے میں اردو میں تقریر کروں گا وہ اس میں عربی میں ترجمہ کر دے گا. تو انہوں نے بلا لیا ایک ساتھ سے, بس جب وہ آ کے بیٹھے حضرت والا نے تقریر شروع فرمائی عربی میں, اور ڈیڑھ گھنٹے تک حضرت عربی میں تقریر فرماتے رہے, وہ مترجم صاحب بیٹھے رہے دیکھتے رہے, کسی ترجمے کی ضرورت نہیں. وہ ٹیپ بھی وہاں کے لوگوں نے جمع کرایا اور طلب کیا کہ ہمیں بھی اس کی کاپی چاہیے. اچھا کافی دیر ہو گئی, انشاءاللہ بچوں کو ٹرافی دے دو بھائی جلدی جلدی. اللہ مجھے دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.